مدد طلب کی تھی، کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس مقام پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین،
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 صلی اللہ علی محمد وعلی محمد،
اللهم صل علی محمد وعلی محمد.
زیارت عاشورہ میں اور سید الشہداء کی زیارت میں ہم جو کلمات ادا کرتے ہیں ان میں ہم یہ کہتے ہیں انی سلم لمن سالکم وحرب لمن حالکم، ہم ہر اس مقام پہ تسلیم ہیں جہاں پہ آپ تسلیم ہیں، اور ہر اس کے مقابلے میں جنگ کی حالت میں ہیں جن کے مقابلے میں آپ جنگ کی حالت میں ہیں. زیارت تجدید عہد کا نام ہے، عزاداری بھی تجدید عہد کا نام ہے. جیسے زیارت کا پڑھنا مستحب ہے ویسے عزاداری منانا مستحب ہے. زیارت میں بھی ہم یہ عہد کرتے ہیں اور مجلس میں بھی ہم یہ عہد کرتے ہیں. مجلس میں آنے والا اس شوق کے ساتھ آتا ہے یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش ہم کل کربلا میں زندہ ہوتے تو ہم بھی شوق شہادت میں تیرے ساتھ کربلا میں تیری نصرت کرتے اور منزل شہادت پہ فائز ہوتے. لبیک یا حسین، یعنی اپنے آپ کو شہادت کے لیے آمادہ کرنا. لبیک یا حسین، یعنی اپنے آپ کو فوز عظیم کے لیے آمادہ کرنا. لبیک یا حسین سے مراد یہ ہے کہ انسان جب سید الشہداء کی راہ پر قدم رکھے تو اس یقین کے ساتھ قدم رکھے حسین وارث آدم ہے، حسین وارث نوح ہے، حسین وارث ابراہیم ہے، حسین وارث موسیٰ ہے، حسین وارث عیسیٰ ہے. لبیک یا حسین یعنی لبیک یا آدم، لبیک یا حسین یعنی لبیک یا موسیٰ، لبیک یا حسین یعنی لبیک یا ابراہیم، لبیک یا حسین یعنی لبیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لبیک کی آواز، یہ اظہار حضور کا، حضور کس اعتبار سے حضور ہے؟ انسان کا حضور اس کی زبان کے ساتھ نہیں. جب شخص حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو ہمیں سمبولکلی کہا گیا ہے کہ جب آپ احرام باندھیں، احرام باندھتے ہوئے احرام مکمل تک ہوتا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. ایک احرام ہے کہ جو ہم کعبہ کی طرف جاتے ہوئے باندھتے ہیں، ایک احرام ہے جو ہم کربلا کی طرف جاتے ہوئے باندھتے ہیں. وہ احرام کہ جو کعبہ کی طرف جاتے ہوئے باندھتے ہیں وہ احرام سفید احرام ہے، لیکن جو احرام ہم کربلا کی طرف جاتے ہوئے پہنتے ہیں وہ احرام سرخ احرام ہے، وہ احرام سرخ شہادت ہے. یعنی راہ سرخ شہادت پہ قدم رکھنا ہے، راہ حسین پہ عمل کرنے کے لیے لبیک کہنا ویسا لبیک کہنا نہیں ہے جیسے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہوئے لبیک کہنا ہے، یہاں پر احرام شہادت پہن کے لبیک کہنا ہے. مکہ میں جانے والا حرم کعبہ میں جانے کے لیے، طواف کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آمادگی کا اعلان کرتا ہے، اپنے حاضر ہونے کا اعلان کرتا ہے، لیکن کربلا کی طرف جانے والا اللہ کی بارگاہ میں اپنے خون کے ساتھ اعلان کرتا ہے اے میرے حسین میرا خون تیری راہ میں حاضر ہے، لہذا وہ کہتے ہیں لبیک یا حسین.
یا سایۃ الحسین،
لبیک یا حسین،
یا
لبیک یا حسین کہنے والا یہ کہتا ہے بے ابی انت امی و نفسی و اہلی و مالی لکل فدا، میری جان، میرے بچوں کی جان، میرے اہل و عیال کی جان، میرے خانوادے کی جان، میرے دوست و اقارب کی جان، ہر شے آپ پر قربان ہو جائے یا ابا عبداللہ. یعنی لبیک یا حسین کہنے والا کچھ شعور سے لبیک یا حسین کہتا ہے، یہ باشعور لبیک یا حسین کہنا ہے. جب مجلس مقبول ہے، سینہ زنی کے لیے کھڑے ہوں تو باشعور کھڑے ہوں، جب یا حسین کہیں تو یہ صرف یا حسین کہنا نہیں ہے بلکہ یہ لبیک یا حسین کہنا ہے، یہ حضور کا اعلان ہے، یہ آمادگی کا اعلان ہے. حقیقت میں زمانے کے حسین کے سامنے آج اس آمادگی کا اعلان کرنا ہے. کل کے حسین نے نصرت کا مطالبہ کیا تھا، اے آج کے حسین ہم زندہ ہیں، ہم پھر دوبارہ کربلا کو تکرار نہیں ہونے دیں گے. لبیک یا حسین یعنی لبیک یا امام زمان، لبیک یا حسین یعنی لبیک یا رہبر، لبیک یا حسین یعنی لبیک یا اسلام، لبیک یا حسین یعنی لبیک یا قرآن، لبیک یا حسین یعنی لبیک یا اہل البیت. حسین مظہر اسلام، حسین مظہر اہل بیت ہے، حسین مظہر قرآن ہے. جس نے حسین کے سامنے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے، اپنے حضور کا اعلان کیا ہے، اس نے قرآن اہل بیت کے سامنے اپنی آمادگی کا اعلان کیا. اس طرح سے ماتم کریں جیسے باشعور ماتم کرتے ہیں، آگاہ ماتم کرتے ہیں، آگاہانہ ماتم کریں، نا آگاہانہ ماتم نہیں کریں. شیعہ قوم آگاہ قوم ہے، راہ سید الشہداء میں عمل کرنے والی قوم آگاہ قوم کا نام ہے. ماتم کیسی ماتم؟ ویسی ماتم کہ جس کو نمونہ بنایا جا سکے، ایسی ماتم کہ آئندہ آنے والی نسلیں مغرب سے اسلام کی طرف رجوع کرنے والے اگر چاہیں کہ اس راہ پر عمل کریں تو وہ عمل کر سکیں. ایسا ماتم کرو کہ دیکھنے والے کہیں یہ باشعور قوم ہے، آگاہ قوم ہے. ایسا ماتم نہ کرو کہ جس سے بے شعوری کا ثبوت دیا جائے. اس طرح سے ماتم کرو کہ مغرب میں بیٹھے ہوئے لوگ کہ جو ٹیلی ویژن میں جب آپ کو دیکھیں تو آپ کو دیکھنے سے ہی کہیں یہ باشعور قوم ہے، یہ حسینی ہے، یہ علوی ہے، یہ حسنی ہے، یہ امام زمانہ کے ماننے والے.
نعرہ حیدری!
آپ کا وجود ایسا وجود ہونا چاہیے، آپ کا کردار ایسا کردار ہونا چاہیے کہ جو کردار منہ بولتا ثبوت ہو، یہ آئمہ کے ماننے والے. لہذا ہمارے چلے امام جعفر بن صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دین کی طرف پکارو بغیر بولے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، تمہیں کچھ کہنا نہیں چاہیے بلکہ تمہارا جسم اور وجود بولے یہ حسینی ہے. تمہارا کھڑا ہونا اس بات پہ دلیل ہو یہ حسینی ہے. ہاتھ اٹھاؤ تو حسینی کی طرح اٹھاؤ، سینے میں مارو تو حسینی کی طرح مارو. یہ ہاتھ سینے پہ نہیں پڑتے، یہ یزید اور یزیدیت کے منہ پہ ایک تماچا ہے. یہ ہاتھ سینے پہ نہیں اٹھتے ہیں، یہ تعلق کے منہ پہ ایک تماچا ہے. کہ تابوت کو شرم محسوس ہو، اس طرح تماچا نہ مارو کہ دیکھنے والوں کو شرم محسوس ہو. عزیزان گرامی، باشعور قوم بنو، ایسی قوم بنو جو دنیا میں نمونہ پہچانی جائے. آج ہمارے حسینیاں، ہماری ماتم، ہماری آزادائی فقط حسینی بنی رہتی. آج ٹیلیویژن لگے ہوئے، ٹیلیسکوپ لگے ہوئے، وہ آپ کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہر عمل کو دنیا میں نشر کرتے ہیں، پوری دنیا اسے دیکھتی ہے. جب دنیا والے اس کو دیکھتے ہیں تو اگر مغرب میں بیٹھا ہوا ایک بچہ بھی آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہو تو وہ یہ کہے کہ میں اس عمل کو انجام دینا چاہتا ہوں. حسینی ایسا ہونا چاہیے، شیعہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر مغرب میں بیٹھا ہوا ایک بچہ جب ٹیلی ویژن سے دیکھے حسینی کے عمل کو تو اس کا جی چاہے کہ وہ حسینی کی طرح عمل کرے، وہ کربلائی بن جائے، اس کو پیغام ملے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس طرح سے عمل کریں کہ ٹیلی ویژن کے صفحے پہ بیٹھا ہوا ایک بچہ اپنے ماں باپ سے سوال کرے کہ کیسا عمل ہے، کیا مجھے یہ انجام دینا چاہیے. ان کے ذہن میں سوال یا نشان پیدا نہیں کرو بلکہ ان کے لیے ایسا کردار چھوڑو کہ وہ اپنے ماں باپ سے کہیں میں بھی یہ عمل کرنا چاہتا ہوں. صاحب کردار بنو، اپنے کردار سے حسینی بننا ثابت کرو. کربلا میں اصحاب امام حسین نے شہادت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا، جس کے لیے غسل ممکن تھا اس نے غسل کیا، جس کے لیے غسل ممکن نہیں تھا اس نے تیمم کیا، شہادت کے لیے آمادہ ہوئے. حسینی بھی جب سینہ زنی کے لیے آئے، مجلس کے لیے آئے، با طہارت آئے، پاک پاکیزہ آئے، یہ عمل عبادت ہے، عبادت کو پاکیزگی سے انجام دو، اس کو اس خلوص سے انجام دو کہ آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا یہ کہے آفرین ہو آپ پر میری قوم، پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا یہ کہے اے میرے چاہنے والے تو نے مجھے خوش کر دیا، میرے دل کو خوش کر دیا. کہیں پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا پریشان نہ ہو جائے، کہیں پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا یہ کہہ دے تو نے میری غیبت کو اور زیادہ دلانی کر دی. عارف بزرگوار، وہ عظیم ہستی جس نے اس صدی میں زندگی بھر کی اور حال ہی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، آیت اللہ عظمہ بہجت یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے اور امام زمان کے درمیان جو شے حائل ہے وہ ہمارے گناہ ہے. فرماتے ہیں وہ شے جو پردہ ہے وہ کوئی اور شے نہیں ہے، پردہ ہمارے گناہ ہے. جب ہمارے گناہ ہو جائیں گے تو امام زمانہ ضرور کر رہے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ زمانے کا امام جنہیں حکم دیا گیا ہو کہ وہ دنیا میں نظام عدل کو قائم کرے، وہ پردہ غیبت میں موجود رہے، اس کے چاہنے والے بھی موجود ہوں، اس کی حمایت کرنے والے موجود ہوں، اس کی نصرت کے ساتھ کھڑے ہونے والے موجود ہوں. یہ ہو نہیں سکتا ہے وہ پردہ غیبت میں. وہ فرماتے ہیں جس شے نے پردہ حائل کر رکھا ہے وہ ہمارے گناہ ہیں، اور اپنے گناہوں کو کم کریں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں تاکہ فرزند زہرا کی روح کے ساتھ ہماری آنکھیں منور ہو سکیں. صلوات پڑھیں. کل یہ عرض کیا تھا کہ انبیاء اور مرسلین کا ایک انتہائی اہم مقصد جس کے لیے ان کو مبعوث کیا گیا تھا وہ نظام عدل کا قیام تھا. انبیاء عدالت کا پیغام پہنچانے کے لیے اس دنیا میں آئے، لہذا قرآن کریم نے انبیاء کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تحقیق ہم نے مرسلین کو بھیجا ہے رسول بنا کے بینات کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، بینات معجزوں کو کہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اپنے زمانے میں معجزہ لے کر آئے تھے، ہر نبی ہر رسول اپنے ساتھ معجزہ لے کر آئے، اعجاز انبیاء ہر زمانے کے مطابق تھا، ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق تھا، ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق تھا، آج کے زمانے کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایک معجزہ ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے، اعجاز رسول وہ اعجاز ہے جس کو ہم مسلمانوں نے بھلا دیا ہے، وہ معجزہ کہ جو زندہ معجزہ ہے، متاسفانہ ہماری قوم بسا اوقات معجزوں کو ڈھونڈتی ہے، مختلف جگہوں پہ تلاش کرتی ہے، کبھی ہم عالم پہ تلاش کرتے ہیں، کبھی حسینیوں میں تلاش کرتے ہیں، لیکن ایک معجزہ ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، اگر ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر اعلان ہو جائے یہاں پر کوئی معجزہ ہو گیا، کہیں دیوار میں قرار پڑ گئی تو کوئی بھی سارے لوگ اسی حسینیہ میں اکٹھے ہوئے اس دراڑ کو دیکھ لیں، اس دراڑ سے تو کوئی شے ثابت ہونے والی نہیں ہے، اس سے تو کوئی سبق ملنے والا نہیں ہے، لیکن وہ معجزہ کہ جو آج اس دنیا میں زندہ معجزہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ معجزہ ہے جو ہمارے تاخچوں میں موجود ہے، ہماری الماریوں میں موجود ہے، یا ہمارے قبرستان میں موجود ہے، ہماری مسجدوں کی الماریوں میں پڑا ہوا ہے، جس کو ہم نے محفوظ رکھا ہے، جس پہ غلاف چڑھا دیا ہے، اس کو کھولنا پسند نہیں کرتے، اس کے قریب بھی نہیں جاتے، اس کو پڑھنا بھی نہیں سیکھا ہے، متاسفانہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم عرب کنٹریز میں آتے ہیں، عرب ممالک میں رہتے ہیں، لیکن تجوید تک نہیں سیکھتے، کوشش نہیں کرتے کہ ہم حد زیادہ قرآن سیکھیں، ٹھیک ہے آپ لوگ کاروبار کے لیے آئے، اپنی زندگی کے لیے آئے، اپنے روزگار کے لیے آئے، روزگار کے لیے جد و جہد کرنا ایک جہاد ہے، القاد لعلی عیاله کالمجاہد فی سبیل اللہ، معصوم نے فرمایا جو شخص اپنے اہل و عیال کی سرپرستی کے لیے، ان کی نگہداری کے لیے اپنے گھر سے نکلے، کالمجاہد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، جتنی دیر ہم اپنے اہل و عیال کے لیے ان کی رزق و روزی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں یہ بھی ایک جہاد ہے، لیکن جہاد کے دوران لوگ سیکھتے بھی تھے، جو لوگ گزشتہ زمانے میں پیغمبر کے ساتھ ہم رکاب ہوتے تھے جب جہاد کے لیے جاتے تھے تو جہاد میں مسائل کو سیکھتے تھے، آئیے دیکھتے ہیں کیسے مسائل کو سیکھتے تھے، صفین کا میدان ہے، امیر بیان ہے، امیر المؤمنین ہے، اس طرف سے تیر آ رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، دشمن حملہ کر رہا ہے، اس طرف سے نماز کا وقت ہو گیا، وہ ہستی جس نے دنیا والوں کو نماز پڑھنا سکھایا، ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں ڈالا، نیام میں ڈالنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر اذان کہنا شروع کی، اذان کے بعد اقامت کہی، قیامت کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو شخص نے آ کر کہہ دیا مولا اس وقت تو جگ کا پیک ٹائم ہے، اس وقت تو تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، دشمن حملہ کر رہا ہے، کیا آپ نماز کے لیے کھڑا ہوئے؟ میرے مولا نے عجیب جواب دیا، اے شیعیان اہل بیت، اے علی کے ماننے والوں سنو گے علی کا جواب، علی فرماتے ہیں ہم تو جگ بھی اسی نماز کے لیے کرتے ہیں، ہماری جان اسی نماز کے لیے، اسی نماز کے قیام کے لیے تو ہم جنگ کرتے ہیں، ورنہ اگر نماز نہ ہوتی تو ہم جنگ بھی نہ کرتے، پسندیدہ نگرانی، ذرا سوچئے کہ آئمہ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دنیا والوں کے سامنے کس طرح سے کردار کو پیش کیا. یہ کردار ایک عربی ہے کہ جنگ میں بھی نماز کا خیال ہے، عبادت کا خیال ہے. ایک شیعہ قرآن سے واقف نہ ہو، قرآن سے آشنا نہ ہو، قرآن کی تجوید سے آشنا نہ ہو، جنگ کی حالت میں لوگوں نے مسائل سیکھے، امیر المومنین سے مسئلہ سیکھا، لیکن کربلا کی سرزمین میں صحابہ کو جتنے باشعور تھے، کربلائی بننا چاہتے، کیا چاہتے، عاشورائی بنے. ایک وہ صفین کا میدان تھا، ایک کربلا کا میدان ہے. صفین میں اور کربلا میں بڑا فرق آ گیا. صفین میں سوال کرنے والا یہ سوال کر رہا تھا، کیا آپ اس حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ لیکن کربلا میں وہ صحابی امام حسین ہے جو امام حسین سے بڑھ کر ہی کہہ رہا ہے. اب اس سماما سائلی اپنے مولا کی بارگاہ میں ہی کہہ رہا ہے، مولا نماز کا وقت ہو گیا. دیکھا زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا. یہی وجہ ہے کہ اب عبداللہ حسین فرماتے ہیں انی لا ارا اصحابا اوفا من اصحابی، مجھے خدا کی قسم ہے میرے طول تاریخ میں، گزشتہ پوری تاریخ میں اپنے صحابہ جیسے صحابہ نہیں دیکھے. کیسا صحابی ہے؟ امام کو نماز کا وقت یاد دلاتا، اگرچہ امام کبھی غافل نہیں ہوتے، امام کبھی غفلت کا شکار نہیں. ہمارے نزدیک وہ جو غفلت کا شکار ہو جائے وہ امام نہیں ہوتا ہے. ہم تو اسے امام مانتے ہیں جو ہمیشہ ذکر کے حال میں، ہمیشہ ذکر کی حال میں. لیکن جب اس صحابی نے آگے بڑھ کے نماز یاد دلائی، اگر کوئی آپ کو نماز کا کہے تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ ایک وقت ہم جواب میں کہہ سکتے ہیں بھائی آپ اپنی نماز پڑھیں، اپنا فکر کریں، ہمارے متعلق پریشان نہیں. نماز پڑھنی ہے تو اپنے لیے پڑھنی، ہم بعض کا جواب یہ دیتے ہیں آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اپنے لیے پڑھنی ہے، مجھے کیوں پریشان کریں. لیکن یہاں صحابی نے جب امام کو نماز یاد دلائی تو امام نے سلیقہ سکھایا کس طرح جواب دو. اگر کوئی امر بالمعروف کرے نہی عن المنکر کرے تو اس کا جواب کیسے دو؟ امام فرماتے ہیں ذکرت الصلاۃ، تو نے مجھے نماز یاد دلائی ہے، جعلک اللہ من المصلین، اللہ کی ذات تجھے نمازیوں میں سے قرار دے. یہ ہے جواب امر بالمعروف. جب کوئی امر بالمعروف کرے تو اس کی دعا کرے کہ پروردگار تجھے سلامت رکھے، تو نے مجھے نیکی کا حکم دیا. کتنا عظیم انسان ہے تو نے مجھے نماز یاد دلایا. اگر کبھی کسی خاتون کو کوئی پردے کے لیے کہہ دے تو جواب نہیں کہے تیرا بہت شکریہ، تو نے مجھے زینب کی سیرت یاد دلایا. کبھی کسی کو اگر کوئی داڑھی کا کہہ دے تو وہ جواب نہیں کہے تو نے مجھے سیرت عالمی یاد دلایا، تیرا بہت شکریہ، اگرچہ میں یہ عمل نہیں کرتا ہوں لیکن میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے سیرت آئمہ علیہ السلام یاد دلائی. پس عزیزان گرامی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا اور یہ جملہ معترضہ تھا کہ آپ لوگ جو ایک ممالک میں زندگی بسر کرتے ہیں، قرآن کریم، قرآن کریم بھی کہتا ہے بروز قیامت یہی قرآن بارگاہ خدا میں شکایت کرنے والا ہے ان قومی ہادہ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ وہ قوم ہے جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کا خیال نہیں کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قرآن سے ہجرت کر لیں، دوسرے قرآن پڑھنے لگے، ان کی مسجدوں میں قرآن پڑھا جاتا ہو، دوسروں کی مسجدوں میں قرآن پڑھا جاتا تھا. امیر المؤمنین اپنی وصیت میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں. سوال بنا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی القرآن, میں تمہیں قرآن کی اہمیت داخلہ دلاتا ہوں. لا يسبقكم بالعمل به غيركم, کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں قرآن پہ عمل کر کے تم سے آگے بڑھیں. یہ کیا جملہ ہے, عجیب بات نہیں ہے. وہ قاری قرآن کہ جس نے قرآن کی قرآن کا حق ادا کیا, وہ ذات کے جو کبھی گھوڑے پہ سوار ہوتی تھی ایک طرف سے قدم رکھ کے سوار ہونے تک قرآن کو ختم کرتی تھی, وہ جو راتوں کو ہزار رکعت نماز پڑھا کرتی تھی, وہ جو قرآن سے بخوبی واقف ہے, جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ ہر آیت جو نازل ہوئی ہے اس میں یا ابتداء میں علی کا ذکر ہے, یا اس کے وسط میں علی کا ذکر ہے, یا اس کے انتہا میں علی کا ذکر ہے. علی جس کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر فرماتے ہیں القرآن وعلی وعلی وعالقرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. وہ اپنے شیعوں سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہی ہے لا يسبقكم بالعمل به غيركم, کہیں تمہارا غیر قرآن پہ عمل کر کے تم سے آگے نہ بڑھ جائے. اگر میں آج پوچھوں کہ ہمارے اس مجمع میں کتنے لوگ قاری ہیں, اگر ہمیں قرآن کی تلاوت کی ابتدا ضرورت پڑ جائے کتنے لوگ آج کھڑا کریں, کتنے لوگ ہیں جو تلاوت کے لیے ہمارے ہیں. عزیزان گرامی, علی کا ماننے والا قاری قرآن ہونا چاہیے. آپ ان ممالک میں ایک توفیق کے ساتھ ہوگی کہیں آدھا گھنٹہ مصرف کرے, ایک آدھا گھنٹہ اپنے دن کا قرآن کے لیے وقت کرے, زندگی کسی حصے میں بھی قرآن سیکھ لیا جائے تو کوئی بری بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے اطلب العلم من المهد الى اللحد, علم حاصل کرو, علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک, ہر لمحے علم حاصل کرو, قرآن سیکھنے کی کوشش کرو. سوال پڑھنے لگا بس. اسلام وہ نظام ہے کہ جو دنیا میں عدالت قیام کے لیے ہے, قیام عدل کے لیے ہے, اور جو نظام عدل ہے اسی نظام کو نظام ولایت کہا جاتا ہے. ائمہ علیہ السلام کا نظام, امامت کا نظام حقیقت میں عدالت کے قیام کے لیے. حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت امامت کو اپنے خطبے میں بیان کیا ہے جس کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امامت کی حکمت کو بیان کیا ہے. حضرت سیدہ خطبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اس میں بیویاں مختلف احکام اسلامی کی حکمت کو بیان کیا ہے, اس کے فلسفے کو بیان کیا ہے, اور کتنی وہ عظیم ذات ہے کہ رسول کے بعد رسول زادی نے دنیا والوں کو بتا دیا میں عصمت طہارت کی بیٹی ہوں, میں وہ بیٹی ہوں کہ جو رسول کے گھر میں پروان چڑھی, کہ جس کے دروازے پہ رسول کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. آج میں دنیا والوں کو بتا دی ہوں احکام اسلامی کا فلسفہ کیا ہے. فرمایا جعل امامتنا نظاما للامه, اللہ کی ذات نے ہماری امامت کو امت کے لیے نظام قرار دیا. ولایت نظام ہے, نظام حاکمیت کو کہتے ہیں، نظام حکومت کو کہتے ہیں، نظام عدل کو کہتے ہیں. نظام سے حقیقی مراد جو ہے، آپ اگر ترازو دیکھیں تو ترازو کے ایک تو دو پرڑے ہوتے ہیں، ایک ترازو کے درمیان جہاں سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پلڑا کس طرف بھاری ہوگا. اگر ایک طرف زیادہ وزن ہو جائے تو درمیان میں ایک میز لگی ہے کہ جو میز اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے، اس طرف کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، دوسری طرف کا پلڑا اوپر چلا جاتا ہے. پھر اگر دونوں طرف وزن برابر ہو جائے، اگر دونوں طرف وزن برابر ہو جائے تو وہ درمیان کا ترازو کا حصہ یہ بتاتا ہے کہ آپ وزن برابر ہے، اب بیلنس ہے. اس بیلنس کو بتانے والی شے کو نظام کہا جاتا ہے. حضرت سیدہ اس جملے میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتی ہے، اللہ کی ذات نے ہماری ولایت کو نظام بنایا ہے. یعنی اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ حاکمیت اور حکومت اس وقت بیلنس ہے یا نہیں ہے تو اسے اہل بیت کے دروازے کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. کسی بھی نظام کو اگر جاننا چاہیں، نظام اس وقت بیلنس ہے، ترازو برابر ہے یا نہیں ہے، تو امامت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، ولایت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ دروازہ ہے کہ جو ہمیں نظام دیتا ہے. پھر فرمایا امامت امان للفرقا، آج دنیا والے وحدت کی بات کرتے ہیں، فرمایا ہماری امامت دنیا کو افتراق سے دور کرتی ہے، فرقہ واریت سے دور کرتی ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے فرقہ واریت کو ختم کر دے تو وہ سایہ امامت پہ آ جائے، فرقہ واریت ختم ہو جائے. امامت فرقوں کو دور کر دیتی ہے، فرقوں کو ختم کرتی ہے، وحدت پیدا کرتی ہے. عزیزان گرامی، ہم موالی اہل بیت، ہم اپنے اندر فرقے بنا نہیں سکتے، ہمارے اندر گروہ نہیں بننے چاہیے. دوسروں میں اگر فرقے بنائے تو بنائے، لیکن ہمیں یہ کہا گیا ولی لمن وعدکم لمن عاداکم، ہم ہر اس کے دوست ہیں جس کو آپ نے دوست رکھا. جو آپ سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جو آپ سے دشمنی کرے ہم اس سے دشمنی کرتے ہیں. ہماری دوستی اور دشمنی کرتے معیار علی ہے، ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار علی ہے. جو علی سے محبت کرے ہمارا دوست ہے، جو علی سے دشمنی کرے ہمارا دشمن. اگر یہ بات ہے تو پھر حسینی کو حسینی سے نہیں ٹکرانا چاہیے، پھر ممبر کو ممبر سے نہیں ٹکرانا چاہیے، پھر مولوی کو مولوی سے نہیں ٹکرانا چاہیے، پھر مادمی کو مادمی سے نہیں ٹکرانا چاہیے، پھر ایک مجلس والے کو دوسری مجلس والے سے نہیں ٹکرانا چاہیے، پھر مجلسوں میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے. جب ہر مجلس حسین کے لیے ہے، اگر ہر مجلس حسین کے لیے ہے تو پھر جدائی نہیں ہونی چاہیے، یا ہر مجلس حسین کے لیے نہیں ہے لہذا جدائی ہے. کبھی مجلس ہماری خواہشات کی مجلس ہے، کبھی مجلس میری ہوا و ہوس کی مجلس ہے. آزاداری دو طرح کی، ایک آزاداری میری خواہشات کی آزاداری، میں اپنے لیے روتا ہوں، میں اپنی خواہشات کے لیے روتا ہوں. کبھی آزاداری سید الشہداء کے لیے، جب آزاداری سید الشہداء کے لیے ہو جائے تو پھر فرق مٹ جاتے ہیں، پھر جدائیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان میں محبت پیدا ہوتی ہے، پھر ہر ایک یہ جانتا ہے میں حسین کے ماننے والا ہوں. جو بھی لبیک یا حسین کہہ رہا ہو اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو ہم شرف کرتے ہیں.
ہماری درسگاہ ہے، ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ،
کربلا.
قرآن در سلام
حسینی خواہشات سے باہر ادا ہو کر حسینیہ میں آتا ہے، خیمہ حسین میں خواہشات سے بالاتر ہو کر آتا ہے، نفسانیات سے بالاتر ہو کر آتا ہے، اپنی نفسانیات کی ماتم نہیں کرتا ہے، اپنی خواہشات کی ماتم نہیں کرتا ہے۔ ماتم دو طرح کی ہو سکتی ہے، کبھی ہم اپنی خواہشات کو پیٹتے ہیں، کبھی ہم حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں گریہ کرتے ہیں، کبھی ہم ان کے غم میں اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ اٹھنے والے ہاتھ کہ جو اگر غم حسین میں اٹھے تو زمانے کا فقیر امام خمینی یہ کہتا ہے، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ان ہاتھوں کو چوم لوں کہ جو ہاتھ ابا عبداللہ حسین کے غم میں اٹھتے ہیں۔ اگر ہاتھ خالصتاً حسین کے لیے اٹھے تو واقعاً ان ہاتھوں پہ بوسہ دینا چاہیے، یہ ہاتھ بوسہ گاہ بنانا چاہیے، اس لیے کہ ہاتھ اس کے لیے اٹھ رہے ہیں جو بوسہ گاہ ہے رسول اللہ، حسین کو سگا ہے رسول اللہ، اس کے عشق میں اٹھنے والے ہاتھ بوسہ دینے والے ہاتھ۔ اسلام نظام عدل ہے، اگر نظام عدل ہے تو ہم جس کی انتظار کر رہے ہیں وہ بھی عدل برپا کرنے والا ہے۔ لہذا قرآن کریم نے جیسے گزشتہ انبیاء کے متعلق بیان فرمایا، لیقوم الناس بالقسط، تمام انبیاء اور مرسلین اس دنیا میں آئے تاکہ دنیا والے نظام کو قائم کر سکے، انسانوں میں انصاف قائم ہو سکے، عدالت قائم ہو سکے۔ اسی طرح آنے والے امام سے متعلق کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم آئندہ نظام حکومت اس کے ہاتھ میں دینے والے ہیں کہ جو مستضعفین کا امام ہوگا، جو محروموں کا امام ہوگا، ہمارا امام آنے کے بعد مستضعفین کی امامت کرنے والا ہے، محروموں کو امامت دینے والا، عدالت کو قائم کرنے والا۔ وہ جن کے ہاتھوں سے امامت چھین لی گئی ان کو پھر دوبارہ امامت دینے والا۔ ایک نقطے کو عرض کرتا ہوں، قومیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک قوم خود ضعیف ہوتی ہے، ایک مستضعف ہوتی ہے۔ ضعیف اور مستضعف میں فرق کیا ہے؟ ضعیف اس کو کہتے ہیں کہ جو خود اپنے آپ کو کمزور بنا دے، خود اپنے آپ کو بزدل کر دے، اپنی حقیقت سے آشنا ہو، اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ جائے، خود پسپائی کا شکار ہو جائے، دشمن کمی لگنے لگے، سپاہ صحابہ مضبوط ہو جائے، سپاہ صحابہ مضبوط نہیں ہے، ہم کمزور ہیں۔ عزیزان گرامی، جب صحابہ مضبوط نہیں تھے تو سپاہ صحابہ کیسے مضبوط ہو؟
نعرہ حیدری،
میدانوں سے بھاگنے والوں کے ماننے والے کیسے مضبوط ہوں گے؟ وہ جو بھاگ کر پہاڑیوں پر چڑھ جاتے تھے ان کے ماننے والے آج مضبوط ہو جائیں، اور جو کل خیبر کو اکھاڑنے والا ہو اس کے ماننے والے پسپائی کا شکار ہو جائیں، یہ کیسے ہو؟ یہ حقیقت میں ہماری کمزوری، یہ ہماری کمزوری، یہ ہمارے مذہب کی کمزوری نہیں، یہ ہمارے مسلم کی کمزوری نہیں ہے، ہمارے راہ کی کمزوری نہیں، ہم نے کمزوری دکھائی، ہم نے اپنے آپ کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اپنے آپ کو جدا کر دیا، اپنی وحدت کو توڑ دیا۔ اور یاد رکھیں ایک نقطے کو، کہ جب بھی کبھی کوئی وحدت کو توڑ رہا ہو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پانچویں امام محمد بن باقر علیہ السلام، ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ گزر رہے تھے کہ بھیڑوں کا ریوڑ سامنے موجود ہے، صحابی صاحب موجود، حضرت گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک بھیڑ ریوڑ سے جدا ہو گئی. جو ہی جدا ہوئی تو باقی سب نے شور مچانا شروع کیا اپنی زبان میں. صحابی نے مخاطب ہو کر امام سے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فوراً کہا میں جانتا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے آئمہ وہ ہیں کہ جو حیوانات کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں. وہاں ایک نبی سلیمان کے جنہوں نے چیونٹی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور ہاتھ میں اٹھا کر چیونٹی کی زبان کو سمجھا, اس کے ساتھ گفتگو کی. یہ وہ ہیں کہ جو وارث سلیمان بھی ہیں, جو وارث موسیٰ بھی ہیں, جو وارث عیسیٰ بھی ہیں, جو پیغمبر کے وارث بھی ہیں. یہ چیونٹیوں کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں, حیوانات کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں, پیڑوں کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں, آسمان پہ رہنے والوں کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں, زمین پہ رہنے والوں کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں, فارسی کو بھی سمجھتے ہیں, عربی کو سمجھتے ہیں. جس زبان میں کوئی گفتگو کرے, ایک کے سامنے گفتگو کرنے کی دیر ہے, یہ اسی زبان میں جواب دیتے ہیں. بس جو ہی حضرت نے دیکھا تو صحابی سے مخاطب ہو کر کہا کہ جب سے یہ بھیڑ ان سے جدا ہوئی ہے باقی شور مچا کے اس کو کہہ رہی ہے تیری ماں پہلے ریوڑ سے جدا ہوئی تھی, اس کو بھیڑیے نے کھا لیا, اب تو جدا ہو رہی ہے تجھے بھی بھیڑیا کھا لے گا. پھر امام نے یہی سے استناد کیا, امام نے یہی سے استناد کیا, اپنے صحابی سے مخاطب ہو کر کہا اے میرے صحابی قوم کی مثال اسی بھیڑوں کی ریوڑ کی طرح ہو کہ ریوڑ میں جب تک باقی رہو اس وقت تک تمہارے لیے سلامتی ہے, جب ریوڑ سے جدا ہو جاؤ وہیں پہ تمہیں بھیڑیے کھا جائیں گے. لہذا فرمایا ایاکم والفرقہ, بچو فرقہ سے, جدائی سے, جدا نہ ہو, اس لیے کہ جب جدا ہو جائیں گے تو بھیڑیے کھا لیں گے. لہذا اقبال نے کیا خوب کہا ہے پیوستہ رہے شجر سے امید بہار. آج اگر کہیں کمزوری ہے تو نا امید نہیں ہونا چاہیے, پیوستہ رہے شجر سے, جماعت کے ساتھ وابستہ رہو, قوم کے ساتھ وابستہ رہو, قوم کے درمیان رہو اور امید بہار رکھو, آئندہ کے لیے امید رکھو, مایوس نہیں ہونا چاہیے. قوموں میں زندگی بسر کرنی چاہیے, قوموں سے نکل کر زندگی بسر نہ کریں, فرقوں میں نہ بٹے. اگر ہم فرقوں میں بٹے تو دوسرے مضبوط ہو جائیں. لہذا ضعیف اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو خود کمزور کر لیں, مستضعف اس کو کہتے ہیں, مستضعف اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کمزور بنا لیا جائے, جس سے اس کے وسائل چھین لیے جائیں, جس سے اس کا حق غصب کر لیا جائے, جس سے اس کے بال کو غصب کر لیا جائے, جس کو گھر میں بٹھا دیا جائے. مستضعف کو کہتے ہیں کہ جس کو لوگ سلام دینا چھوڑ دیں, مستضعف اس کو کہتے ہیں کہ جو گلیوں میں تن و تنہا پڑتا ہو, مستضعف اس کو کہتے ہیں کہ جس کی بیوی اس کا ہاتھ پکڑ کے لوگوں کے دروازے پہ جائے. روایت ملتا ہے پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی, آنکھیں بند ہونے کے بعد زہرا کبھی امیر المومنین کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر مختلف دروازوں پہ لے جاتی تھی, دروازے پہ کھڑی ہو کر دستک دے کے جب کوئی باہر آتا تو ان سے کہتی تھی آپ علی کو پہچانتے نہیں, کیا آپ نے علی کو غدیر میں دیکھا نہیں ہے. کبھی آ کر امیر المومنین جب بی بی کے سامنے آئے تو بی بی نے علی سے پوچھ لیا یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کہتے. امیر المومنین نے کہا اے رسول زادی یہ بڑی مصیبت نہیں ہے کہ لوگ مجھے سلام کہتے, یہ بڑی مصیبت نہیں ہے کہ لوگ مجھے سلام کہتے, مجھے اس سے بڑی مصیبت بھی ہے, اس سے بڑی مصیبت یہ ہے میں سلام کہتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. عزاداروں آئیے مستضعف کو پہچانیں, وہ جن کو کمزور بنا دیا گیا. آج ایک مستخف کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, ایک ایسی بی بی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ معمولاً عاشورہ میں دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس بی بی کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے. آج میں شریکت الحسین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ عاشورہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک شریکت الحسین کا ذکر نہ کیا جائے. آج میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ام المسائل ہے, جسے ام المسائل کہا جائے. یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے متعلق راویوں نے مورخین نے لکھا ہے کہ اس بی بی کا حسین کے ساتھ کچھ ایسا عشق تھا کہ اپنے دن کی کوئی نماز پڑھنے سے پہلے آ کر اپنے حسین کے چہرے کی تلاوت کرتی ہے, اپنے بھائی حسین کے گھر میں آتی ہے, اپنے بھیا حسین کے گھر میں آ کر اپنے بھیا کے چہرے کی تلاوت کرتی ہے, پھر نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے. وہ جس کا کوئی دن پانچ وقت ایسا نہیں گزرتا تھا آزادارو, جو پانچ وقت میں اپنے بھائی کو آ کے دیکھے بغیر نماز نہیں پڑھتی تھی, نہ جانے عاشور کے بعد اس نے اس سر کو نیزے پہ کیسے دیکھا, نہ جانے اس بی بی نے تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کر اپنے بھائی کی شہادت کو کیسے مشاہدہ کیا. جب مدینہ سے میرے مولا نکلنا چاہ رہے تھے تو ایک مرتبہ اپنی بہن زینب سے کہہ دیا, بہن زینب جا کے عبداللہ کو میرے بابا کی وصیت یاد دلاؤ, عبداللہ سے کہہ دو نکاح میں میرے بابا نے ایک وصیت کی تھی کہ جب کبھی زینب کو ضرورت پڑے تو زینب کو حسین کے ساتھ رخصت ہونے دینا. عبداللہ کو وصیت یاد دلائی, عبداللہ نے کہا بسم اللہ, آپ امام ہیں, زمانے کے امام ہیں, آپ حکم کریں, آپ کی بہن آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے. عزادار جب بی بی چل کے میرے مولا کے گھر میں پہنچی, عبداللہ بھی پیچھے چلتے ہوئے آئے, لیکن عبداللہ تنہا نہیں آئے. بتاؤں کیسے آئے ہیں؟ عزادار عبداللہ چلتے آئے اپنے دو ننھے بچوں کے ساتھ, ایک اون ہے ایک محمد ہے, دونوں کو اپنے ساتھ لیا, ساتھ لے کر اب عبداللہ حسین کی بارگاہ میں کہہ دیا مولا آپ نے اپنی بہن کو تو ساتھ لے لیا ہے لیکن میں اپنی نشانی بھی اپنے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں. اگر میں کربلا کی سرزمین میں جا کے اپنی قربانی نہیں دے سکتا تو میرے مولا میری قربانی ساتھ لے جائیے. اے زادار جب عاشور کی رات آ گئی تو عاشور کی رات جہاں دوسری مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی, ایک خیمے میں زینب نے اپنے ننھے بچوں کو اپنے نبی بلایا. بچے کچھ زیادہ عمر کے نہیں تھے, ایک 11 سال کا بچہ ہے, ایک 12 سال کا بچہ ہے. دونوں بچوں کو اپنے قریب بٹھا کے اپنے زانوں پہ بٹھا کے کہہ رہی ہے اے میرے بیٹے اور محمد, کل کر میرے بیٹوں کبھی بے وفائی نہ کرنا, رخصت کرنے کے بعد اداداروں دونوں نے جنگ کرنا شروع کی. ایک مرتبہ